أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين الولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ جوائن کیا نور ولایہ کے اس پلیٹ فارم کو، اور خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات، ایک اور دن کو درک کر سکیں اور اس کے اندر ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو آپ سب اور ہم سب کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بن سکیں. ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کی ہے، چونکہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ مسئلہ قدس، مسئلہ فلسطین ہے. جتنا اس کے اوپر گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، چونکہ اس مسئلے کو دشمن جتنا دبانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر مومن، ہر مسلم، ہر بشر کا یہ وظیفہ بنتا ہے، ہر مستضعف کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ اس مسئلے کو ہوا دے، اس پر ہر اعتبار سے گفتگو کرے. آج ہمارا یہ پورا پروگرام جو 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہوگا، مسئلہ قدس پر گفتگو ہوگی مختلف زاویوں سے، اور مختلف شخصیات اس کے اوپر اظہار نظر کریں گی. اس سیشن میں اس مسئلے پر جو گفتگو کریں گے وہ ان میں سے ایک آغا محمد علی فضل ہیں، اور اسی طریقے سے آغا جری حیدر صاحب ہیں کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور اس اہم مسئلے پر کہ جو آج بلکہ کئی عرصے سے مسلمانوں کے دامنگیر مسئلہ ہے اور انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے. آغا صاحب، تقریباً 2 دن ہو گئے ہم پروگرام کر رہے ہیں، مختلف نکات پہ گفتگو بھی ہوئی، تو ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے محاوروں کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، جیسا کہ میں نے آیت میں بھی تلاوت کیا، مستضعف. تو جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، قدس کی بات کرتے ہیں، یا کسی بھی مظلوم کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مستضعفین ہیں، اور لہٰذا مستضعفین کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ سے سوال یہ ہوگا کہ قرآن نے مستضعف کو کس طریقے سے متعارف کروایا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. آپ لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے کہہ لیجئے تحرک کا باعث ہے اور سبب ہے اس چیز کا کہ انسان آگے بڑھ کر وہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کا اظہار کر سکے. یقیناً جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا تو کسی ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ خلق کیا، اور وہ ہدف اور مقصد انسان کا تکامل ہے، تاکہ انسان اسی کائنات میں تکامل کرتا ہوا، اپنے آپ کو رشد دیتا ہوا اس مقصد حیات تک پہنچ جائے. اور اس تکامل سے مراد یعنی قرب خداوند عالم ہے. ہر وہ چیز کے جو اس تکامل کے درمیان حائل ہو رہی ہے یا انسان کے ہدف تک پہنچنے میں مانع اور ہرڈل بنتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم لوگ پولیٹیکل سائنس میں جائیں تو دشمن کی تعریف اسی سے کی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی ایک انسان کچھ اہداف رکھتا ہے اور ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جو بھی بیچ میں ہرڈل آتی چلی جائے گی، اس کو ہم لوگ دشمن سے تعبیر کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب خداوند عالم نے انسان کو کسی مقصد اور ہدف کے لیے خلق کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ کہ جو خداوند عالم کی توحید اور خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی مسئولیت اس سے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ جس طرح سے مقصد حیات تک پہنچیں گے، اس مقصد حیات کے درمیان جو بھی ہرڈل بنتی چلی جائے گی، جو بھی معنی بنتا چلا جائے گا، اس کو ہم لوگ دشمن سے تعبیر کریں گے. قرآن میں جس جگہ پر بھی مستضعف کا ذکر کیا گیا، اگر انسان ذرا سی توجہ کرے تو وہاں یا اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کیا گیا یا مبنی للمجہول کا استعمال کیا گیا. یعنی استضعفوا فی الارض کہا گیا ہے، استضعفوا نہیں ہے. استضعفوا یعنی مجہول، اس طرح سے کہ ان کو ضعیف کیا گیا ہے، یعنی
ضعیف کرنے والوں کا نام نہیں ہے.
احسنت. یعنی ان کو ضعیف کیا گیا ہے، ان کے درمیان، ان کے اس ہدف کے درمیان معنی ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکیں. شیعان حیدر کرار اور امیر المومنین علیہ السلام، اتباع اہل بیت علیہ السلام کے جو اس وقت موجود کائنات میں ہیں، یعنی جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے فروع دین میں دو ایسے فروعات کے حامل ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان تمام موانع کو ہٹانے کے لیے ان کو جرت ملنا شروع ہوتی ہے. ہم جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور ان تمام فروع دین کی بات کرتے ہیں، وہیں پر تولا اور تبرا بھی ہے. یعنی وہ کہ جو اس مقصد تک پہنچنے میں انسان کے لیے ممد اور معاون ہوں گے تاکہ وہ مقصد حیات تک پہنچ جائے، ان سے تولا ضروری ہے. کہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایسا مددگار نہیں ہے کہ جو انسان کو اس کی مقصد حیات تک پہنچا رہا. اور اسی طرح سے جو بھی معنی ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، جو بھی ہرڈل بنتا چلا جا رہا ہے، ان سے تبرع ضروری ہے، اظہار براءت ضروری ہے. قرآن میں جہاں پر مستضعفین کی بات کی گئی ہے، جہاں جہاں پر بھی خداوند عالم ایسے افراد کی بات کرتا ہے، وہیں پر مسلمانوں سے کہتا ہے ان کی حمایت کرو، وہیں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ میں ان کی نصرت کرنے پر قادر ہوں. اور خداوند عالم نے اپنی نصرت بھی انہی کے لیے رکھی ہے. ہمارے پاس غزوات کے اندر دیکھا جائے تو غزوہ بدر کے اندر وہ مستضعفین کے جو 313 کی تعداد میں مشرکین مکہ کے مقابلے میں گئے ہیں، بدر کے مقام پر لڑے ہیں، خداوند عالم نے انہی کے ہاتھ پر نصرت رکھی ہے. اس کائنات کے اندر خداوند عالم کی کچھ سنتیں حاکم ہیں، کچھ ایسے قوانین حاکم ہیں، کچھ ایسے اصول حاکم ہیں کہ جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور یہ ایسی سنتیں ہیں پروردگار کی کہ جس کے اندر کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. جس طرح سے سورہ فتح کے اندر پروردگار فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو پہلے سے تم جاری ہوتا دیکھ رہے ہو، اور اس کے اندر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جس طرح سے اس کی اگر مثال دی جائے کہ سورج جس طرح مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ ایک پروردگار کی سنت ہے کہ ہمیشہ وہ مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ہی غروب کرے گا. آپ جب کسی سیب کا بیج بوئیں گے تو وہ سیب کا تناور درخت بننے کے بعد ہی اس پر سیب ہی لگے گا. یا گندم کا اگر آپ बीज बोएंगे तो उससे गंदम का खोशा ही उगेगा, ये परवरदिगार की सुन्नतें हैं इस कायनात में के जो हाकिम है। इसी तरह से अगर इन्हीं सुन्नतों का मुतालिया करने के बाद इंसान इन मुस्तज़ईफीन की जानिब देखना शुरू करता है तो देखता है कि ये वही मुस्तज़ईफीन है कि खुदावंद आलम जिनकी नुसरत की बात करता है, जिनकी मदद की बात करता है, मुस्तज़ईफीन के जिनके उस मकसद हयात के दरमियान रोड़े अटकाए गए, माने ईजाद किए गए ताकि वो वहाँ पर ना पहुँच सकें, उस मकसद हयात तक ना पहुँच सकें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने इस कायनात में हिदायत के लिए मबऊस किया, विलायत के साथ मबऊस किया, इमामत के साथ मबऊस किया ताकि इंसान को उस तरफ हिदायत कर सकें। जो जो बीच में माने बनता चला गया बस समझते चले जाएँ कि वो दुरुस्त काम नहीं करता चला गया। इसी तरह से आज का इंसान चाहता है कि खुद को सुकून मिले, आज का इंसान चाहता है कि खुद को हुर्रियत के साथ उस तकामुल तक पहुंचाने के लिए आमादा कर सके, उसके अंदर खुदा ने तमाम सलाहियतें रख दी ताकि वो उस तकामुल तक पहुंच सके। इसके अंदर जो माने ईजाद करने वाली जितनी भी अफराद हैं, जितनी भी शख्सियात हैं, उनको हम लोग दुश्मन से ताबीर करेंगे और वो अफराद हैं कि जो बायस हैं कि ये मुस्तज़ईफीन ठहरे हैं। दूसरे जानिब खुदावंद आलम हमें इन्हीं मुस्तज़ईफीन की नुसरत करने का कहता है। हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, मकतूब नंबर 31 नहजुल बलागा में सैयद रज़ी ने इसको लिखा भी है, यानी वहाँ पर मरकूम भी है ये मकतूब, उसमें जब वसीयत करते हुए इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि आप तकवा इख्तियार करिए, और तमाम नसीहतों के बाद इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हैं, कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम आउना, जालिम के हमेशा दुश्मन बन के रहना और मजलूम के हमेशा हिमायती बन के रहना, मजलूम के हमेशा साथ देते हुए रहना। इस दुनिया में जब इंसान निगाह करता है वो कौन से अफराद हैं, ये वही मुस्तज़अफ़ हैं कि जिनको ज़ईफ कर दिया गया, कि जिनको मजलूम ठहराया गया इस दुनिया पर, उनके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो रुश्द ना कर सकें, ताकि वो तकामुल ना कर सकें, ताकि वो कमाल तक ना पहुँच सकें। ये मफहूम बहुत वसी है, यानी खुद मुस्तज़अफ़ का मफहूम बहुत वसी है, हम लोग सिर्फ इसको, इस मफहूम को सिर्फ कुछ के साथ खास नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल,
हत्ता आप ये गौर करिए कि यूरोप में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले वो अफराद, वो लोग, वो इंसान के जो चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए खुद के अंदर उस सुकून को ईजाद करते हुए उस हदफ और मकसद खिलकत तक पहुँचना शुरू कर दें, यही अफराद के जिनको हम लोग सहयूनियों से कभी ताबीर करते हैं, कभी किसी और नाम से ताबीर करते हैं, यही उनके आगे माने बनते चले गए, यही हर्डल बनते चले गए, जिसके नतीजे में ये मुस्तज़अफ़ ठहरे, मकसद हयात तक ना पहुंच सके, ये मुस्तज़अफ़ ठहरे और वो तकामुल और रुश्द ना कर सके, कि खुदावंद आलम की सुन्नत जारी होती है और खुदावंद आलम कहता है कि मैं इनकी नुसरत पर कादिर हूँ।
आपकी इस बात से मसलन एक और चीज़ जो समझ में आ रही है, मुस्तज़अफ़ उस इंसान को कहेंगे कि जो सआदत के रास्ते में गामजन तो है लेकिन रुकावटें उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही।
बिल्कुल ऐसा ही है,
यानी हम पास इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान के जो राह सआदत पे का राही नहीं बना अभी तक, तो रुकावटें अगर मौजूद भी हैं तो इसको हम मुस्तज़अफ़ के ज़ुमरे में नहीं ले सकते उसमें।
बिल्कुल
दुरुस्त है,
यानी हम लोग वही मुस्तज़अफ़, यानी हर वो इंसान, हत्ता हम लोग इस मुस्तज़अफ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भी शामिल नहीं कर सकते, यानी हम लोग कहें कि सिर्फ शिया ने हैदर करार हैं या फिर सिर्फ मुसलमान हैं या अतबाए अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको हम लोग मुस्तज़अफ़ कहेंगे, नहीं, बल्कि तमाम इंसान। इसी वजह से तो वली अमर मुस्लिमीन, खुद रहबर मौज़म इनकलाब, जब यूरोप के जवानों से मुखातिब होते हैं तो उनको दावत देते हैं कुरान के जानिब, उनको दावत देते हैं हिदायत की, उनको दावत देते हैं उस तकामुल की, उस रुश्द की, उनको मकसद हयात से आगाह करते हैं, यानी मुराद
ये मुस्तज़अफ़ ठहरे हुए हैं कि उनको ये मारिफत होनी चाहिए थी लेकिन मवाने और रुकावटों ने उन को वहां तक आने
की वजह से वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। बस हम लोग अगर मुस्तज़अफ़ के मफहूम को देखना शुरू करें तो इसका मफहूम बहुत वसी है, सिर्फ शामिल मुसलमान नहीं है, सिर्फ शामिल फलस्तीन नहीं है, बल्कि यमन के वो तमाम मज़लूमीन मुस्तज़अफ़ हैं, बहरीन के वो तमाम मुस्तज़अफ़ीन हैं, हत्ता जहाँ जहाँ पर भी कोई एक शख्स चाहता है कि वो उस मकसद हयात को पहचान ले, चाहता है कि वो अपने खुदावंद आलम को पहचान ले, चाहता है कि वो इंसान उस तरफ पहुँच जाए, खुदावंद आलम का इरादा भी कुरान में यही जिक्र किया गया, व नुरीदु अन नमुन्ना अला लदीना उस्तुदईफु फिल अर्ज़। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो सीगा मजहूल का इस्तेमाल किया गया है, उस्तुदईफु फिल अर्ज़ कि वो मुस्तज़अफ़ किए गए हैं, यानी खुद अगर हम लोग इसकी ताबीर से इसमें मफूल का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल करें तो उस्तुदईफु यानी उनको मुस्तज़अफ़ किया गया, वो चाहते हैं लेकिन खुदावंद आलम का इरादा क्या है कि उन्हीं पर मन करे, उन्हीं पर मिन्नत करे, उन्हीं पर एहसान करे, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اگر یہی افراد ان تمام موانے کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم انہی کو اپنا وارث بنائے گا، جس طرح سے کہ ہم لوگ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات
اور یہی امام بنیں گے، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ بالکل، یعنی انتہائی خوبصورت نقطہ ہے استضعاف کا جو قرآن نے بیان کیا اور آپ نے خوبصورتی سے وضاحت کی اس میں، وہ یہ ہے کہ انسان جس ہدف کے لیے خلق ہوا ہے اور شریعت نے انسان کے لیے جو ہدف معین کیا ہے سعادت کا، اس کی طرف گامزن رہے اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں گھبرائے نہیں، ہٹانے کی کوشش کرے، خدا انشاءاللہ آپ کی نصرت کرے گا۔
اس کے لیے کتنا ایک روایات میں ملتا ہے ہم لوگوں کو معصومین علیہ السلام کی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ خداوند عالم نے ہر مولود کے جس کو اس کائنات میں بھیجا ہے فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، وہی اس کے ماں باپ ہیں، وہی اس کا معاشرہ ہے، وہی ماحول ہے، وہی سوسائٹی ہے، وہ تمام اس کو کبھی یہودی و نصرانی، یہ بھی افراد اسی مستضعف کے مفہوم کے ذیل میں آئیں گے۔
بہت شکریہ آغا صاحب، بہت اچھی گفتگو کی اس استضعاف کے اوپر مستضعفین کے حوالے سے۔ آغا صاحب، مسئلہ جو ہے وہ قدس کا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے بھی ایک زاویے کو دیکھنا ہے قدس کے حوالے سے۔ تو آیا یہ جو قدس کا مسئلہ جو شروع ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد، اس میں پاکستان کا کیا، کس طریقے سے آپ تحلیل کریں گے، کس قسم کا کردار رہا ہے اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس سے کہ مولانا صاحب نے استضعاف کی تعریف کی اور مستضعف کے بارے میں بتایا، تو یہی کہنا چاہیے کہ ملت پاکستان بھی کسی بھی طرح سے اس استضعاف کے تعریف سے خارج نہیں ہے۔ ملت پاکستان بھی اور ملت مجاہد پاکستان، خصوصاً ملت تشیع، اگر آپ کہنا چاہیں ملت ہے مستضعف دنیا میں، تو ملت تشیع پاکستان ایک ایسی ملت ہے کہ جو ہمیشہ استضعاف میں رہی ہے، اور اس حالت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس استضعاف کے حالت میں ملت تشیع کا جو کارنامہ ہے، جو ان کا سابقہ ہے، جو ان کا ماضی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ بلند و بالا اور روشن ماضی ہے۔ اسی طرح مسئلہ قدس میں بھی ملت تشیع الحمدللہ آج اسلامی ملتوں کے درمیان جو ہے اس کا سر و گردن اونچا ہے، اونچے مقام پر کھڑی ہے۔ ملت تشیع پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان کہنا چاہیے، کیونکہ صرف ملت تشیع نہیں بلکہ ملت اسلامیہ پاکستان، سارے فرقے اس میں شامل ہیں، سارے مذاہب اس میں شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے بعد جو مرکز ہے اس القدس کی تحریک کا، اس کے بعد ہمارے پاس جو القدس کی تحریک کے مراکز ہیں وہ کون ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران، اسلام اور ملت لبنان، اور اس کے بعد جو جس ملت کا نام آتا ہے وہ پاکستان کی ملت،
یعنی سب سے زیادہ ریلیاں،
سب سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ جوش و خروش، سوشل میڈیا اب جو ہے جتنا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہر سال ہمارے نوجوان جو ہیں جہاد کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہوتا ہے قدس کا ہیش ٹیگ ہر سال۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ پاکستان نے کچھ مراحل طے کیے ہیں، اس حوالے سے کچھ قربانیاں دی ہیں۔ ملت پاکستان، اسلامی پاکستان نے جیسے ہی رہبر امت اسلامی امام خمینی نے فرمان جاری کیا القدس کے اجتماعات کا اور ریلیوں کا اور ان کے وجوب کا جب اعلان کیا، تو اسی سال، اسی کے بعد جو القدس آیا، تو ملت پاکستان کے نوجوانوں نے، غیور نوجوانوں نے، آئی ایس او کہ غیور اور مجاہد نوجوانوں نے کراچی میں ریلی نکالی، اور اس وقت بہت ہی معدود افراد جو تھے وہ اس ریلی میں تھے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس ریلی میں بھی ان کو مشکلات ہوئیں، پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ماحول وہاں پہ خراب ہوا، لیکن نوجوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے سال پاکستان میں جو آفیشیل ڈیٹا ہے ہمارے پاس ورلڈ میڈیا کا، 24 شہروں میں بڑی ریلیاں نکلی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ملت پاکستان اس حوالے سے اپنا سر بلند کر سکتی ہے امت اسلامیہ کے سامنے۔ کتنے ایسے ملک ہیں جہاں 24 شہروں میں اتنی عظیم و شان ریلیاں نکالی جاتی ہوں فلسطین کے لیے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملت پاکستان اس حوالے سے اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی محرومیوں کے باوجود، اتنی اقتصادی، اجتماعی اور ثقافتی مشکلات کے باوجود ملت پاکستان کسی بھی معاذ میں کہ جو ملت اسلامیہ سے متعلق ہو, ملت اسلامیہ پاکستان پیچھے نہیں ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے
بالکل ایسے ہی. اگر جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے کہ مختلف مذاہب کے افراد بھی جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں, واقعی دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے افراد بھی حصہ لیتے ہیں. اور
یعنی سید اگر ہم لوگ انہیں کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, جی جی شیخ نا, دیکھیں ہم لوگ جب خداوند عالم سورہ حج میں کہتے ہیں ان اللہ علی نصرہم لقدیر, خداوند عالم ان تمام مستضعفین کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے, دوسری طرف ہم لوگوں کو ایک اور سنت ملتی ہے اسی دنیا میں کہ خداوند عالم یعنی روایت ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جتنا بھی نظام چلاتا ہے وہ سب علت و معلول کے قانون کے تحت چلاتا ہے, یعنی جتنے بھی یہاں پر حوادث رونما ہوتے ہیں, جتنے بھی یہاں پر کوئی بھی واقعات رونما ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور سبب موجود ہے. اگر ہم لوگ اپنے دین کے حوالے سے کہیں, اپنے دین کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ امیر المومن علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا, کہ تم لوگوں کو ظالموں کا دشمن بن کے رہنا ہے اور تم لوگوں کو مظلوم کا حمایتی بن کے رہنا ہے, ان کی حمایت کے ساتھ رہنا ہے. جو بھی اس دنیا میں مظلوم ہے خداوند عالم نے اس کی نصرت کرنی ہے. اب وہ نصرت بھی پروردگار نے انہی علت اور اسباب ہی کے ساتھ انجام دینی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قدر شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم جب انتخاب کرتا ہے اس دنیا میں سے کچھ ایسے افراد کا کہ جو مظلومین کا ساتھ دیں, کچھ ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ان مستضعفین کا ساتھ دیں, وہ خود بھی مستضعف ہیں کہ ان کے درمیان بھی اس شیطان نے, اس عدو نے, بلکہ اعداء اللہ نے, اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے روڑے اٹکائے تاکہ وہ سعادت تک نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود کس قدر خوش قسمت یہ کہ انسان اسی کائنات میں سے کچھ ایسے افراد کا انتخاب کر لیتا ہے کہ جو مظلومین کی حمایت کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں. جب آواز کو بلند کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے خداوند عالم جس نظام کا انتخاب کرتا ہے, ایک سسٹم کا انتخاب کرتا ہے, ایک جمہوری اسلامی کی شکل میں انتخاب کرتا ہے, ایک نیابت عامہ معصوم کی شکل میں انتخاب کرتا ہے, اس کے بعد اس دنیا میں جتنے وہ افراد کے جو باہر نکلتے ہیں, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اتباع اہل بیت نہیں ہیں, صرف شیعہ نہیں ہیں کہ جو اس ریلی کے اندر شریک ہوتے ہیں, بلکہ یہ ریلی خود امریکہ کے شہروں کے اندر بھی بپا کی جاتی ہے. یعنی پاکستان کے شہروں میں اس کا بپا کرنا شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے, اور وہاں پر تمام مکاتب اسلامیہ کے اس کے اندر جمع ہو جانا, یہ بھی انسان کو خداوند عالم کی نصرت اور خداوند عالم کی سنت کی طرف بتلاتی ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے ان تمام علتوں کو جمع کیا تاکہ ان مظلوموں کی حمایت ہو سکے.
خدا اپنے کام جو ہے انہی اسباب کے تحت جو ہے وہ لیتا ہے, اور پھر ایسے افراد جو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر آتا ہے اور ان سے.
اچھا آپ یہ ایک یہاں پر ایک راز دیکھیں خداوند متعال کی سنت کا, کہ ہمیشہ جو آغا نے فرمایا کہ مستضعفین کی نصر جو ہے خداوند متعال کے لیے ہمیشہ موجود ہے, ہم وقت موجود ہے, ایسے نہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہے. خدا نے کہا نورید ہو کہ ہم ارادہ کر چکے ہیں, ارادے تکوینیہ ہیں. اچھا اب اس میں مشکلات آتی ہیں, تشریح مشکلات آ جاتی ہیں, لیکن تکوینی طور سے خدا ارادہ کر چکا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے اس القس کی تحریک کے پرچمدار کون ہیں, اس القس کی تحریک کے پرچمدار وہی مستضعف ہیں پوری دنیا میں. ملت تشیع امام حسین سے لے کے کربلا سے لے کے امام خمینی تک, یہ ملت تشیع کو خاصہ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی ہے, جب بھی کوئی حساس مسئلہ آیا ہے تو یہی تشیع ہے, یہ اسلام ناب محمدی ہے کہ جس نے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا ہے اور امت مسلمہ کو زندہ کیا ہے, امت مسلمہ کو نجات دی ہے. یہ القس کا مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. القس ختم ہو گیا تھا, فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا,
کوشش کی جا رہی تھی جی جو ہے وہ اس کو دبایا جائے آ کر. لیکن کل ہم نے یہ بات کی تھی ایک اس میں کہ انقلاب اسلامی کے بعد, یعنی جب انقلاب آ گیا اور امام خمینی نے جب اعلان کر دیا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے, تو مقاومتی تحریکوں میں کیا تبدیلی واقع ہوئی, یعنی خود فلسطین کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی, تو اس میں یہی نقطہ سامنے آیا تھا کہ پہلے جو جس جوش و خروش سے وہ تحریک چلا رہے تھے उससे कहीं ज्यादा वलवला उनके अंदर ईजाद हो चुका, एक पुश्तपना ही मिल गई थी, थी एक इतनी बड़ी मिल्लत की। और फिर ये फख्र है हमारे मजहब तशय्यो का कि सबसे पहले जिसने हिमायत की है फलस्तीन की वो उम्मत तशय्यो।
और आप देखिए पाकिस्तान में भी जो परचमदार है इस अलकुस की तहरीक का वो मिल्लत तशय्यो है, हालांकि मिल्लत तशय्यो अगर चाहती तो उस मसले में आगे ना आती, वो अपने उसके इतनी मुश्किल थी, महरूमियतें थी, इतने जो है फिरकावारियत के पाकिस्तान के अंदर मसाइल थे, लेकिन मिल्लत तशय्यो क्योंकि इस्लाम में नाम मोहब्बती से जुड़ी हुई है, उसके ऐसे रहबर खुदा ने उसको अता किए कि जो हर मौके पे हिदायत करते हैं, तो मिल्लत तशय्यो इस मसले में भी पाकिस्तान के अंदर जो है परचम
जी माशाल्लाह। बिल्कुल, ये जिस तरह आप तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि सबसे पहले चंद जवानों ने इमाम खुमैनी की आवाज़ पे लबैक कहकर और इस तहरीक का आगाज किया, और आज आप बता रहे हैं कि पिछले साल 24 शहरों के अंदर रैली का जो है वो
इसमें नुक्ते का इजाफा मैं कर चलूं कि जो 24 शहरों में जो है वो रैलियां हुई हैं, और कराची की जो रैली होती है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जम्मे गफीर उसमें मौजूद होता है, और कराची की जो रैली है वो लबनान और ईरान के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रैली
है।
यानी ये कोई छोटे फखर की बात नहीं है मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए।
जी हमारा तुर्रा इम्तियाज है, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है कि हम लोग मुस्तज़फीन के लिए आए। अच्छा, वो मुस्तज़फीन कुछ के हों, जिस तरह से पहले भी कहा, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो फलस्तीन के हों, चाहे वो बहरीन के हों, चाहे बर्मा के हों, चाहे वो नाइजीरिया के, यानी दुनिया में किसी एक जगह के भी मुस्तज़फीन हों, हमारा वजीफा है, शरई वजीफा है, हमारे मासूम ने हमें कहा है, हमारा खुदा हमें कहता है, और दोबारा हम लोग खुद से इस चीज़ पर इफ्तिखार करते हैं कि खुदावंद आलम इंतखाब हमारा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, यानी अमूमन ये सवाल किया भी जाता, तो अभी एक बात हो रही थी इसके ऊपर हम लोग, क्यों कि क्यों इस तरह से जब खुदावंद आलम कहता है कि इन अल्लाह आला नसरहिम लकदीर, सूरह हज की आयत है कि खुदावंद आलम उनकी नुसरत के ऊपर कादिर है, तो क्यों ऐसा है कि फिर भी फिरऔन को हर जमाने के अंदर इतनी मोहलत दे दी गई? यानी अगर फ़लस्तीन का मसला कहा जाए कि एक अरसा दराज से ये मसला है, यानी 1948 में अगर इसराइल वहाँ पर आके अपनी बुनियाद रख लेता है और बाद में अपने बॉर्डर्स बढ़ाता बढ़ाता इस कदर बढ़ा देता है कि तकरीबन पूरे फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो जाता है, अभी वो सब के सब मोहताज हो जाएं, यानी अगर समंदरी की तरफ से भी कोई गजा जाना चाहता है या फ़लस्तीन में कोई दाखिल होना चाहता है तो बीच में रुकावटें खड़ी करना, और इस कदर उनको इस तरह से मोहलत दी जा रही है, इसकी क्या वजह है? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यमन के मजलूमीन हैं, आले सऊद कितनी देर से उनके ऊपर हमला कर रहा है और वो आगे से मुसलसल मुकावमत करते हैं, और अपने उस मुस्तज़फ होने के बावजूद अभी तक उन तमाम वो जो है फिरऔन उनके ऊपर काबिज नहीं हो सके। तो ये सारी मोहलत अब बनी इसराइल, यानी अगर हम लोग कुरान के वाक़ियात की तरफ थोड़ा सा देखें तो बनी इसराइल के ऊपर कितनी देर तक फिरऔन अना रब्बुकुमुल आला का कानून चलाता रहा, भी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, वो अगर आगे से कुछ कहते भी थे तो कहता है खुदावंद आलम खुद कुरान में जहाँ पर बनी इसराइल का सारा वाक़िया जिक्र करता है वहीं पर फिरऔन उनसे कह रहा है कि आया तुम देख नहीं रहे हो कि ये सारी नहरें हमारी तरफ से जा रही हैं, सारी नहरें हमारी तरफ से बह रही हैं, ये मेरा घर है कि जहाँ से ये नहर आ रही है, नील बह रहा है, और तुम लोग ये सारी गंदम वगैरह उगा के खा पा रहे हो, अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूं, जबकि उसको मालूम है कि मैं इसको बंद नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर कादिर नहीं हूं, फिर क्या वजह है कि खुदावंद आलम इनको मोहलत देता है? यानी खुदावंद आलम की इसमें एक सुन्नत को बड़ी खूबसूरती से परवरदिगार कुरान में जिक्र करता है, सूरह आले इमरान की 178 नंबर आयत में खुदावंद आलम फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, वो गुमान ना करें कि जिन्होंने कुफर किया है, जिन्होंने हक को ढांप लिया, क्योंकि जब हम लोग कुफर के माना करते हैं तो कुफर के माना यानी ढांपने के माना है, छुपा देना, यानी हक को छुपा देना, और यही कफरू हैं कि जिनकी वजह से ये मुस्तज़फ हैं, यही माने हैं इंसान की उस सआदत तक पहुंचने के लिए, इंसान के उस मकसद हयात तक पहुंचने के लिए। खुदावंद आलम इस आयत में कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, गुमान मत करें वो कि जिन्होंने कुफर किया, गुमान मत करें वो कि जिन्होंने हक को छुपा दिया, गुमान मत करें वो कि जिन्होंने इंसान को उस सआदत तक और मकसद हयात तक पहुंचने नहीं दिया या नहीं दे रहे। अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम, कि ये जो हमने उनको मोहलत दी है ये उनके लिए खैर है। खुदावंद आलम ने अगर इनको मोहलत दी है, इस वक्त की ये जो सहयूनी ताकतें हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, आले सऊद, ये सारे लाइन बैठे हैं, ये इनको जो खुदावंद आलम ने मोहलत दी है, चूंकि परवरदिगार ने इनको खल किया और खुदा ही इनको मोहलत जो दे रहा है ये इनके लिए खैर है, बस ये गुमान मत करें। इन्नमा नुमली लहुम, खुदावंद आलम इस कुरान की आयत में कहता है कि मैंने इनको मोहलत दी है ताकि ये अपने गुनाहों में इस कदर इजाफा कर लें کہ ان کے لیے خدا جب آخر میں سنت کا اجرا کرنے کے بعد نتیجہ دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے, یہ بھی نہیں کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خدا بند عالم کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے. اب معاشرے کے اندر ابھی دیکھنا شروع کریں, اگر پیچھے تھوڑی سی تاریخ کے اندر مصر میں حسنی مبارک قابض تھا, لیبیا کے اندر قذافی قابض تھا, یہ سارے کے سارے وہ افراد کے جو اس وقت کے استکبار کی حمایت کے ساتھ مستکبرین تھے اور اپنی عوام کو یعنی مستضعف بنایا ہوا تھا, ان کی اس سعادت تک پہنچنے میں بہت بڑے معنی تھے, کس طرح سے خداوند عالم نے ان کو اہانت والے عذاب میں مبتلا کیا. بس اگر مومن یہ سوچتا ہے کہ میری اس کچھ کی ریلی سے کیا فائدہ ہے, میں اگر باہر نکلتا ہوں اور یہ ریلی نکالتا ہوں, 30 سال سے نکال رہا ہوں, خدا بند عالم ان کو مہلت پہ مہلت دے چلے جا رہا ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں, اس کا فائدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, ہم دیکھتے آئے ہیں کہ خدا بند عالم کی سنت جاری ہوتی آئی ہے اور ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے. اس سے بڑھ کر اور اہانت کیا ہوگی کہ کچھ گماشتے, کوئی 40-50 گماشتے مل کر آل سعود کے ساتھ حملہ کرتے ہیں یمن کے اوپر اور یمن کے وہ تمام مستضعفین ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرنے کے نتیجے میں نصرت پھر خداوند عالم نے انہیں مستضعفین کے لیے رکھی ہے.
اتنا عرصہ ہو گیا اگر وہ مقابلہ قبضہ بھی نہیں کر سکے, چھوٹی سی زمین کے اوپر بھی اپنے دفاع کر رہے ہیں.
اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے انہی ظالموں کو آپس میں کس طرح سے لڑا دیا کہ ہمارے پاس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے, اللہ مشکل الظالمین بالظالمین, کہ خداوند عالم آپ ظالمین کو ظالموں کے ساتھ لڑا دیں. ادھر جتنے بھی ممالک وہاں پر یمن میں داخل ہوئے وہیں پر آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح سے قدس کے معاملے میں بھی اگر وہ ڈیل آف سینچری کی بات کریں, مختلف اور اس طرح کی ڈیلز وغیرہ کی بات کرنا شروع کریں کہ خداوند عالم نے ان کو آپس ہی کے اندر مشغول کر دیا کہ وہ کسی ایک مقام تک پہنچ ہی نہیں پا رہے, خداوند عالم کی سنت جاری ہوتی. بس میرا فریضہ کیا ہے؟
لائیو کال ہے, معذرت جی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی
آواز آ رہی ہے؟
ہاں آ رہی ہے آواز, آپ سوال کریں.
جی الحمد للہ, گفتگو بہت اچھی ہو رہی تھی. بس جیسا کہ ابھی آپ کے گیسٹ اسپیکر نے جو شیعان حضرت کررہ کی جو خدمات ہیں تاریخ میں اور موجودہ زمانے میں, تو یہ جو فلسطین کی جو حمایت اور یہ جو جس قسم کا ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے اور یہ ان کی جو دیرانہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ صرف اس جگہ تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اتنے بڑے جرائم لبنان کے خلاف, سیریا کے خلاف, عراق کے خلاف کیے, تو ماشاء اللہ اس سلسلے میں بھی شیعوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا.
بالکل,
اگر یہ شیعہ وقت میں مدد نہ کیے ہوتے تو آج یہ شام اور یہ لبنان اور آج یہ عراق کے
بالکل
نہ صرف ہمارے مقامات مقدسہ بلکہ جگہ پہ پتہ نہیں کتنے ملینز بے گناہ مسلمان مارے جاتے.
بالکل ایسے.
تو میں سراہتے ہوئے آپ کے دونوں اسپیکرز کے بات کی تقویت دیتے ہوئے, یہ خدمات شیعوں کی بہت بڑی خدمات ہے, خصوصاً پاکستانی جوان, افغانی جوان, دانی جوان شام میں جہاں کی آبادی غیر شیعہ اکثریت کی ہے, کیونکہ انہوں نے اس بڑے ملک کو اس صہیونی شکنجے سے.
بالکل جی جی, بہت شکریہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, بہت شکریہ. مہربانی آپ نے کال کی اور موقف کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے مطالب بیان
کیا. بات انہوں نے کی, البتہ یہ بات ملحوظ خاطر ہے کیونکہ ہم یہاں صرف قدس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں, تو دوسرے میدانوں میں تو ایسی بات
ہے الگ الگ اپنی گفتگو ہے, جگہ کارنامے موجود ہیں ان کے. بالکل.
تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جیسے مولانا نے جو فلسفہ بیان کیا ہے کہ خدا کیوں مہلت دیتا ہے جو ہے وہ جبارین کو, تو اس میں اس کا دوسرا فلسفہ یہ بھی کہ خود مستضعفین کے لیے خدا امتحان قرار دیتا ہے, ان کے لیے چیلنجز خدا وند متعال مہلت دیتا ہے جبارین کو, تاکہ ان کے سامنے چیلنج آئے گی. علامہ اقبال نے کہا کہ باد مخالف سے نہ گھبرا, یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مستضعفین کے کمال کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں یہی جبارین. اگر یہ سامنے ان کے جبارین نہ ہو, ان کے سامنے چیلنجز نہ ہو, تو مستضعفین کا تو ترقی کا جو راستہ ہے وہ پھر جو ہے ان کے لیے ناپید ہو جائے گا. ترقی کے لیے انہیں چیلنجز چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں.
جی ہاں, وہی تکامل کی جو آپ بات کر رہے تھے, اس کے اندر سب سے بڑا قانون ہی تکامل میں یہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے.
تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا, یعنی جب سے بشریت شروع ہے, جب سے مثال کے طور پہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا, اور ابا واستکبرا کی صدا قرآن دیتا ہے کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا, یعنی وہاں پر بھی خداوند عالم جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ استکبار کا ہے, ابا واستکبرا کہ اس نے تکبر کیا, اور تکبر کرنے کا وہ کہتا ہے اس کو, اس آدم کو آپ نے تین سے خلق کیا, وہ خلق تنی من نار, اور مجھے آپ نے آگ سے خلق کیا. یہی جو استکبار کا کانسیپٹ ہے, وہ جتنے بھی بنی آدم ہیں ان کے لیے اس سعادت تک پہنچنے کے لیے تحرک بنتا ہے, وہی تحرک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اسے ہمت نہ ہارے, انسان اس کے اوپر چلتا رہے. امیر المومنین علیہ السلام کے یوم پہ آپ نے دیکھا, امیر المومنین علیہ السلام کی یہ بھی جب شہادت گزری ہے, پوری دنیا کے اندر ایک عجیب ہو کا عالم تھا کہ نہیں معلوم کیا ہوگا, کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے کس خوبصورت انداز سے وقت کے تقاضے کے مطابق اور ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے مجلس سے عذاب اپا کی ہے, عزاداری کی ہے, سینہ زنی کی ہے, ان تمام یعنی ان تمام لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کی آواز سنتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں سوائے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. وہی قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے,
دونوں ہیں.
قرآن ناطق ہی جب انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر چلتے رہو گے, تم بڑھتے رہو گے اس تکامل کی جانب, ان تمام ہرڈل سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے, ان کے لیے خداوند عالم نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, احانت والا عذاب رکھا ہے, اور تمہارے لیے اجر رکھا ہے, تمہارے لیے ثواب رکھا ہے, تمہارے لیے وہ سعادت رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان چلتا رہے, شرط یہ ہے کہ انسان متحرک رہے, شرط یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو. جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں, تو میں مقتل کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو امام علیہ السلام کے پاس آئے روزے عاشور, آگے کہتے ہیں کہ مولا ہماری زندگیاں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی, امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی آپ کو مار دیں گے, تب بھی آپ کو قتل کریں, بس ہماری زندگی آپ کی جب حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم یہاں سے چلے جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر اتنی دور چلے جاؤ کہ میری حل من ناصر ینصرون کی صدا تمہارے کانوں میں نہ آئے. اگر تمہارے کانوں میں میری یہ صدا آ گئی تو خدا وند عالم تمہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا, تم نے یہاں پر موجود حق کا ساتھ نہیں دیا. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ بعض انہی میں سے وہ افراد کے جو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں, کربلا کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جنگ ہو رہی ہے, روزے عاشور ہے, دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, کس طرح سے انصار آ رہے ہیں, مددگار آ رہے ہیں, بنی ہاشم والے آ رہے ہیں, اولاد بنی ہاشم و امام حسین علیہ السلام کے فرزندان وہاں پر آ کے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور اپنے بابا اور امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. مقتل کہتی ہے کہ وہی لوگ کربلا سے باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے خداوند عالم سے کہ خدایا اپنے حسین کی خیر کرنا, خداوند عالم آپ اپنے حسین کی خیر کرنا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آیا خداوند عالم نے ان کی وہ دعا قبول کی؟ وہاں پر تحرک کی ضرورت تھی, وہاں پر حجت خدا اور ان امام کی جا کر نصرت کرنے کی ضرورت تھی. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہہ دیا کہ تم لوگوں نے جب تک زندہ ہو تم لوگوں نے ظالموں کے دشمن بن کے رہنا ہے, مظلوموں کی حمایت کر کے رہنا ہے, جیسے بھی وہ مظلوم ہو, میرا شرعی وظیفہ ہے کہ میں اس تحرک کے ساتھ بغیر یأس کے, بغیر مایوسی کے چلتا چلا جاؤں یہاں تک کہ اپنے جا کے خداوند عالم سے ملاقات کروں. بالکل
جی, انشاءاللہ ہماری بحث جو ہے وہ چلتی رہے گی. ابھی کچھ اہم سوال جو ہیں وہ باقی ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے. ابھی پاکستان سے ایک شخصیت جو ہیں وہ آغا مولانا امین شہیدی صاحب جو ہیں وہ نور الولایا کے توسط سے اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں قدس کے حوالے سے. ناظرین آپ جناب مولانا جی معذرت چاہتے ہیں, درمیان میں کال آ گئی ہے, وہ لائیو کال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا کلپس کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ایسا ہے کہ یوم القدس کے حوالے
سے ابراہیم درست قربانی دی ہے,
اور اب تک وہ ثابت قدم ہیں, آپ کا بہت آواز نہیں آئی
سمجھائیے. جی جی,
یعنی وہ مولانا شیخ زکزکی کی خدمات کے حوالے سے کہہ رہے تھے.
جی آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی, آپ جب کال کرتی ہیں تو نہیں معلوم आवाज़ आपकी कट जाती है और सही तरीके से जुमला समझ में नहीं आता।
अगर
ये
मैं वॉइस नोट करती हूँ।
जी जी,
बहरहाल जो मुझे समझ आया वो ये कि वो मौलाना शेख ज़कज़की की जो खदमात हैं खुद यौमुल कुद्स के हवाले से
जी
उसको सराहने का कह रही थी।
चुके उसमें नहीं, इंशाल्लाह उस पर उम्मीद है कि हम एक प्रोग्राम के अंदर बाद शख्सियात के जिन्होंने कुद्स के लिए और इस मुस्तज़ाफ़ीन के लिए जो उन्होंने इकदाम किए हैं कि तफसील से उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से हमारे एक शख्सियत जो सियासी भी हैं और एक आलिम शख्सियत भी हैं, जनाब मौलाना अमीन शहीदी साहब नूर विलायत के तवस्सुत से यौमुल क़ुद्स के हवाले से अपना इजहार ख्याल पेश करेंगे। आप उसको मुलाहजा कीजिए, जैसे ही वो क्लिप ख़त्म होता है हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يوم القدس قبلي أول اور مسجد اقصى کی آزادی کی اس تحریک کا نام ہے جس کا مقصد قبلہ اول کی افادیت اہمیت اور مسلمانان عالم کے درمیان اس کا مقام مرتبہ دنیا تک پہنچانا اور دنیا کو بتانا ہے چونکہ قبلہ اول اسلام کی میراث ہے دین کی میراث ہے اللہ کی طرف سے وہ امانت ہے جو تمام اہل قبلہ اور اہل توحید کے لیے ایک ذمہ داری لے کر آتی ہے قبلہ اول یعنی مسجد اقصا پر صہیونیوں کے قبضے کے بعد سے قبلہ اول کی حیثیت بہت ہی اہم ہو گئی ہے قبلہ اول نے یعنی دوسرے لفظوں میں بیت المقدس اور فلسطین کے اس ایشو نے دنیا کو ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے اور آج کی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ حقیقی معنی میں موحد مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، یعنی یہ جو تین گروہ ہیں موحد اور کافر اور منافق، آج کے دور میں اس حوالے سے ایک ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن پر پہنچنے کے بعد کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے ہیں، مشرکین اور موحدین الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور موحدین اور مسلمانوں کے درمیان بھی جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ ان موحدین اور مسلمانوں کے اندر کون لوگ حقیقی معنوں میں موحد ہیں اور کن لوگوں نے توحید کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور اندر سارے کا سارا نفاق ہے، تو اس امتیاز اور شناخت کی علامت مسجد اقصا اور فلسطین کا ایشو ہے۔ فلسطین چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے اور ہم انبیاء کے وارث، فلسطین چونکہ مسجد اول ہے، حرم اول ہے اور قبلہ اول ہے، اس اعتبار سے اسلامی میراث ہے۔ اس اسلامی میراث پر صہیونیوں کے قبضے کے بعد دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ یورپ کا لبرل نظام ہو، جمہوری نظام ہو، انسانی حقوق کا علمبردار نظام ہو، انسانیت کے گن گانے والا نظام ہو، یا مشرقی ممالک پر قابض حکومتیں ہوں یا رائج نظامات، ان لوگوں نے اس 70 سال کے عرصے میں، ان 70 سالوں کے مختلف حصوں میں یہ بتا دیا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ آج بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ مغرب کا انسان دوست نظام آیا واقعی انسان دوست ہے یا پھر انسان دوستی کے لبادے میں بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور وحشتناک ہے، تو اس کا معیار فلسطین ہے، اس کا معیار مسجد اقصا ہے، اس کا معیار بیت المقدس کی گلیوں میں بہنے والے معصوم بچوں کا خون ہے۔ اگر آج بھی ہم یہ جاننا چاہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے تو ہمیں فلسطین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر فلسطین کی حمایت کرنے والے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی موحد ہیں، لیکن اگر اہل نفاق کی طرح سے چہرے پر اسلام اور توحید کا ماسک چڑھا کر اندرون خانہ فلسطین کے ان مظلوم نہتے بے گناہ اور 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے اپنی 6 نسلوں کو تباہی کی اس صورتحال کا شکار دیکھنے والی قوم کی حمایت میں اٹھنے والی آواز اگر اسلامی دنیا سے نہیں آتی بلکہ ان کے قاتلوں کے ساتھ در پردہ بھی، پس پردہ بھی اور نگاہوں کے سامنے بھی جوڑ نظر آتا ہے، صلح نظر آتی ہے، دوستی نظر آتی ہے، اقتصادی روابط نظر آتے ہیں، سیاسی تعلقات نظر آتے ہیں، معیشت کے استحکام کے منصوبے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک طرف صہیونی حکومت ہوتی ہے اور دوسری طرف نام نہاد مسلمان حکمران، تو یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ نفاق کا وہ چہرہ ہے جس پر توحید کا ماسک اور اسلام کا ماسک چڑھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے اس ایشو کو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فلسطین کے اس ایشو کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ۔ بیت المقدس کے اس ایشو کو اجاگر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس خطے کے اندر مغرب کی بربریت اور دہشت گردی کو روکنا اور انسان دوستی کے روپ میں انسان دشمنی کے ان کے خطرناک ترین عزائم کا رستہ روک کر انہیں اقوام عالم کے سامنے برملا کرنا، رسوا کرنا اور بتانا کہ یہ جو ماسک ہے اس ماسک کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ممالک ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بن جائیں، چاہے اس کے نتیجے میں فلسطین کے ان بے گناہ بچوں، ماؤں، بہنوں اور جوانوں کا خون جتنا بھی بہتا رہے اور صہیونی درندے جتنا بھی ان پر ظلم کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، ان کی خبر باہر نہ آنے دو، ان کی اطلاع باہر نہ آنے دو، اپنے میڈیا کو بھی روک لو کہ کہیں فلسطینی مظلومیت کو اجاگر کرنے کا کہیں غلط اقدام وہ کر نہ بیٹھیں۔ یہ ہے اسلامی دنیا کی میڈیا کی صورتحال، مسلمان ممالک کے میڈیا کی صورتحال۔ لیکن کیا اسلامی ممالک پر قابض یا غالب حکمرانوں کے اس فکر کو اسلامی دنیا میں بسنے والے مسلمان بھی قبول کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب آپ کو روز قدس دیتا ہے، اس کا جواب آپ کو یوم القدس دیتا ہے، جب یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، عرب خطے میں بھی، بر صغیر کے اندر بھی اور دیگر دنیا کے مختلف حصوں میں بھی لوگ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نکل کر فلسطین کا پرچم ہاتھ میں تھام کر اور قدس کے اس ماڈل کو ہاتھوں میں اٹھا کر اسرائیل کی مخالفت، امریکہ کی شیطنتوں اور ابلیسیتوں کی مخالفت اور فلسطین کے ان مظلوم بچوں، ماؤں، بہنوں کی حمایت میں روزے کی کیفیت میں گرم اور تپتی دھوپ میں جلستے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کی ندا پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ اس اعتبار سے یوم القدس اسلام کا دن ہے، اس اعتبار سے یوم القدس قرآن کا دن ہے، اس اعتبار سے یوم القدس عالم اس انسانیت میں مظلوموں کا دن ہے، اس اعتبار سے یوم القدس دنیا بھر کے مظلوموں کی امید کی ایک کرن ہے کہ مسلمانوں کی غیرت جاگی ہوئی ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کی غیرت جاگی ہوئی ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، اس زندہ ضمیر کے اظہار کا دن یوم القدس کہلاتا ہے، اس ضمیر کے احیاء کا دن یوم القدس کہلاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے زندہ ضمیر انسان حتیٰ یہودیوں کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں, چونکہ سارے یہودی صہیونی نہیں ہیں, حتیٰ یہودیوں کے اندر بھی جن کی ضمیریں زندہ ہیں وہ فلسطینیوں کی اس مظلومیت کو سمجھتے ہوئے صہیونیوں کی درندگی کے مقابلے میں اس دن نکلتے ہیں اور ان مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یوم القدس اسلام کا دن ہے, یوم الاسلام ہے. اس لیے آج کی دنیا میں اگر آپ امریکی منافقت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیں, یورپ کی منافقت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیں, باقی بظاہر جمہوریت کا راگ الاپنے والے ممالک پر قابض حکمرانوں کے چہروں سے جمہوریت کا ماسک اتارنا چاہیں تو کوئی اور رستہ نہیں ہے فلسطین کے علاوہ. اگر آپ ان کے اندرون میں موجود چنگیز سے زیادہ تاریک وحشی درندوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیں کہ یہ جو جمہوریت کے نقاب کے پیچھے امریکی یورپی مغربی ممالک کے حکمران اتنے درندے ہیں اور اتنی بربریت ان کے اندر بھری ہوئی ہے, تو اس کا رستہ فلسطین سے گزرتا ہے, اس کا رستہ قدس سے گزرتا ہے, اس کا رستہ مظلوم فلسطینیوں کی اس ندا کے اندر پوشیدہ ہے جو وہ ہر سال انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنے حلق سے نکالتے ہیں اور پکارتے ہیں, کیا کوئی ہے جو ہم مظلوموں کی حمایت کرے؟ وہ فلسطین جہاں پر ایک بہن اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے نہتے ہاتھ جب جاتی ہے تو گولیوں کا شکار ہو جاتی ہے, وہ فلسطین جہاں پر ایک خالی ہاتھ بچہ جب اسرائیل کی اس درندہ صفت فوجی کے سامنے یا فوجیوں کے سامنے جا کر اپنے فلسطینی ہونے کا اظہار کرتا ہے تو اس جرم میں اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے, وہ فلسطین جہاں پر ایک نرس جب نکلتی ہے اور ان زخمیوں کو علاج معالجے کی ابتدائی سہولتیں فراہم کرنا چاہتی ہے تو ان وحشی اسرائیلی درندوں کی گولیوں کا شکار ہو کر بھون دی جاتی ہے, اور سارے یورپ کا اور امریکہ کا اور مغرب کا میڈیا چپ ساد لیتا ہے اور آواز نہیں نکالتا. کس کا فریضہ ہے کہ ان مظلوموں کی حمایت کے لیے باہر نکلے؟ مسلمان کا, موحد کا, کلمہ گو کا, قبلے اول کی حقانیت پر اور اللہ کی میراث ہونے پر یقین رکھنے والوں کا, جن کو یہ یقین ہو کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے تو اللہ کو حساب دینا ہے, ان مسلمانوں کا جو اپنے مرنے پر اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے اگر ہم نے موحد جینا ہے اور موحد مرنا ہے تو مسئلہ یہ فلسطین کو ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنا ہے, اپنے معاشرے میں زندہ رکھنا ہے. فلسطین کسی مسلک کا نہیں ہے, فلسطین کسی فرقے کا نہیں ہے, فلسطین کسی قوم کا نہیں ہے. کوئی شیعہ کوئی سنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسطین میرا ہے دوسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی عرب یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے, اور کوئی غیر عرب بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے. اگر فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے تو پھر قرآن کو بھی عربوں کے حوالے کر دیں, اگر فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے تو اسلام کو بھی عربوں کے حوالے کر دیں, اگر فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے تو پھر اسلامی تمام شاعر تمام اقدار کو بھی عربوں کے حوالے کر دیں. نہیں, اسلام بنی نوع آدم کے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے, چاہے وہ عرب ہو, عجم ہو, سفید ہو, کالا ہو. اس اعتبار سے فلسطین کا مسئلہ تمام انسانوں کا ہے, تمام مظلوموں کا ہے, اور خصوصی طور پر تمام اہل قبلہ اور موحدین کا ہے, چاہے ان کی رنگت کالی ہو, گوری ہو, یا سفید ہو, یا چاہے وہ کسی خاص جغرافیہ میں بستے ہوں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو افغانستان میں بھی زندہ رکھیں, ایران میں بھی زندہ رکھیں، پاکستان میں بھی زندہ رکھیں، انڈیا میں بھی زندہ رکھیں، بنگلہ دیش میں بھی زندہ رکھیں، افریقی ممالک میں بھی زندہ رکھیں، جہاں جہاں بیدار ضمیر انسان موجود ہے وہاں پر فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور قرآن کا حکم بھی ہے. اس لیے مقاومت کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، مقاومت کس کے مقابلے میں؟ اسرائیل کے مقابلے میں، صہیونیوں کے مقابلے میں، مغربی دنیا کی درندگی کے مقابلے میں، انصاف کے نقاب کو اوڑھ کر ناانصافی کا علمبردار جو معاشرہ، جو حکمران، جو نظام اور جو حکومتیں اس وقت مسلمانوں کا، مظلوموں کا، انسانوں کا استحصال کر رہی ہیں، ان تمام طاقتوں کے مقابلے میں یہ اہل مقاومت کی زندگی کا سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس لیے فلسطین ترکی کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ معیشت میں اسرائیل سے وابستہ اور اخبارات میں اسرائیل کے خلاف بیان. یہی فلسطین اور مسجد اقصی سعودیوں کو بالکل بے نقاب کر دیتا ہے جو صہیونی یہودیوں کو اپنا بھائی قرار دے کر فلسطینیوں سے کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، اسرائیل کو جینے کا حق ہے اور حکومت کرنے کا حق ہے. یہی مسئلہ فلسطین اور یہی یوم القدس اور یہی مسجد اقصی مغرب کی تمام تر چالاکیوں، وحشتوں، درندگیوں اور بربریت کو بے نقاب کر دیتا ہے جب وہ انسانیت کا راگ الاپ کر اپنے سیاسی ایشوز کو انسانی ایشو بناتے ہیں اور انسانوں کے انسانی ایشوز کو سیاسی بنا کر وہاں پر اپنی درندگی کی انتہا کر دیتے ہیں. فلسطین کا موضوع اس حوالے سے ان کے چہروں سے نقاب الٹنے کا بہترین ہتھیار ہے ہر بیدار ضمیر انسان کے ہاتھ میں. لہذا اگر ہم نے اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہے تو صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ فلسطین ایک بڑا اہم موضوع ہے جو مظلوم کی حمایت کا مقصد ہمیں دیتا ہے. ہم اگر نبی مکرم کو مانتے ہیں آخری نبی کے طور پر جس طرح سے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانتے ہیں اور اپنے آپ پر حجت سمجھتے ہیں، تو امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ اگر دمشق سے نکلنے والی اس مسیحی خاتون کے پاؤں سے اتارے جانے والے پازیب کا سن کر امیر المومنین مسجد کوفہ میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس ظلم کی خبر کو سن کر اگر کوئی مر جائے تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے، اور اس کے بعد اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ ظالم کے ہمیشہ دشمن اور مظلوم کے ہمیشہ حامی بنے رہنا، تو پھر ولایت علی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے میں صف اول میں کھڑے ہو کر تمام ظالموں کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہوں اور مظلوموں کی حمایت میں سینہ تان کر کھڑے ہوں. وہ مظلوم چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے حتی یہودی ہی کیوں نہ ہو، اگر مظلوم ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس مظلوم یہودی کو بھی ظالموں کے ظلم سے نجات دلائیں. یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. مقاومت اس ظلم کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ، اپنی ساری صلاحیت کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے، اور یہی مقاومت اللہ کی رضا اس مقاومت کے اندر پوشیدہ ہے. اگر ہم نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر ہم امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر ہم امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہستیاں فلسطین پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر، فلسطینی بچوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر، یمنی بچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر، کشمیری مظلوم مرد و زن اور بچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر، افغانی مظلوم انسانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر، نائجیریا کے مظلوم انسانوں اور اہل ایمان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر، قطیف کے ان مظلوم اور بے سہارا لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظلوموں کی مظلومیت کی آہ سن کر، نبی کریم تڑپ رہے ہیں، امیر المومنین تڑپ رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ رہے ہیں، اس لیے کہ ظلم ہے اور ظلم تڑپاتا ہے، تڑپاتا ہے، ہر ایک کو تڑپاتا ہے۔ نبی کریم مجسمہ عدل ہیں، علی مجسمہ عدل ہیں، امام حسین مجسمہ عدل ہیں۔ جو ان کو مانتا ہے وہ عدل کے پرچم کو لے کر نکلتا ہے ظلم کے خلاف، مقاومت اسی کا نام ہے۔ لہذا آج کی دنیا میں اگر ہم نے سربلند جینا ہے، اگر ہم نے اسلام کا پرچم سربلند رکھنا ہے، اگر ہم نے امام زمان امام مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کا حقیقی معنوں میں انتظار کرنا ہے، اگر ہم نے ظہور مہدوی کے لیے میدان ہموار کرنا ہے، اگر ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو اپنے وقت کی اس حجت اور امام زمان سے جوڑنا ہے، تو اس کے لیے ایک رستہ فلسطین کے درد اور مظلومیت کو اجاگر کر کے لوگوں کے دلوں کو اس سے جوڑنے کا کام بھی ہے، یہ اس کا رستہ ہے۔ لہذا یوم القدس اس ہدف کو زندہ رکھنے کا بہترین بہانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم القدس سے جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ یا اہل نفاق ہیں یا اہل شرک و کفر ہیں، اہل توحید کو کبھی بھی یوم القدس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدس کے اس ایشو کو زندہ رکھتے ہوئے مقاومتی بلاک کے ان نوجوانوں اور حریت پسندوں کو جہاں کہیں پر بھی وہ ہوں ہمیشہ ان کی حمایت کرنے کی، ان کو دامِ درمِ سپورٹ فراہم کرنے کی، اور ان کی ہمت افزائی کی، ان کی حمایت کی، اور ان کی ندا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری چل رہی تھی مسئلہ قدس کے اوپر اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا جناب مولانا امین شہیدی صاحب کے خطاب کو کہ جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ قدس کسی ایک مذہب کسی ایک فرقے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ قدس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سمبل ہے، ظالم کے خلاف قیام کرنے کا نام ہے۔ اور اسی جہت سے ہم اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہم اس پاکستان کا جو موضوع چل رہا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر چلی جیسا کہ آپ نے ابتدا پروگرام میں اس میں اشارہ کیا کہ پاکستان کے جو افراد تھے، جرأت مند شجاع جوان جنہوں نے امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہا اور اس قدس کی ریلی کا آغاز کیا، یعنی قدس کی آواز اٹھائی، مسئلہ فلسطین کو حمایت کیا، تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری مشکلات رکاوٹیں یہ برداشت کیں اس میں، اور کافی حد تک جانی نقصان بھی ہوا، اس حوالے سے اگر تھوڑا سی روشنی ڈال دیں۔
جی مولانا صاحب، جیسے کہ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ امت مسلمہ پاکستان اس حوالے سے علم بردار ہے امت اسلامیہ میں قدس کے حوالے سے، اور خصوصاً ملت تشیع پاکستان کے، جیسے سید حسن نصر اللہ نے پچھلے سال میرے خیال سے ارشاد کیا تھا کہ نہنو شیعہ تو علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ فلسطین کو کبھی ترک نہیں کریں گے، چاہے تم کتنی بھی سازشیں کر لو فلسطین کے مسئلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ملت تشیع پاکستان میں بے عینی ہی اس کو عمل کر کے دکھایا، اور جو سفر شروع ہوا تھا امام خمینی کے فرمان کے بعد القدس کا، القدس کے لیے آواز اٹھانے کا، وہ بغیر کسی قربانیوں کے اور رکاوٹوں کے نہیں رہا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2010 میں کوئٹہ میں یوم القدس کے ریلی پہ دھماکہ ہوتا ہے اور ہم 50 قیمتی جانیں جو ہیں وہ شہید دیتے ہیں القدس کی راہ میں، اور اس کے بعد یہ پہلا اور آخری موقع نہیں تھا، بلکہ 2012 میں پارا چنار کے القدس کی ریلی میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں 17 افراد جو ہیں وہ شیعہ علی ابن طالب القدس کے لیے اپنا خون دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ القدس یعنی ان کے کوئی مذہب کا ان کے کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم ہر مسئلے کو فرقہ واریت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, ان کے فرقے کا مسئلہ نہیں امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے سلسلہ خون دینے کا. کراچی میں 2017 میں جو ہے وہ القدس کے لیے جو بسیں جا رہی تھیں ان پر اٹیک ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے کئی زخمی جو ہے وہ دیتے ہیں القدس کی راہ میں, دو قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں اس اٹیک کی وجہ سے. تو یہ سفر جو ہے دوسری حق کی آواز کے لیے بغیر کسی مشکل کا نہیں رہا, بغیر کسی مشکل کا نہیں رہا, لیکن ڈٹے ہوئے ہیں شیعہ علی.
جی ہاں, اس طرح کی رکاوٹیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موقف حق ہے.
دیکھیں, جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور اس موقف کے حق کی بات کریں تو شاید اس طرح سے نہ ہو, ممکن ہے کہ دوسری طرف بھی یہ سوچ رہی ہو کہ یہ جو اہل حق ہیں یہ ہمارے لیے رکاوٹیں ایجاد کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر شام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے وسعت کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ حق کو حق سمجھتے ہیں اور اس کو حق پر رکھتے ہوئے خود حق پر آتے ہیں اور پھر حق کے راستے پر چلتے ہوئے حق تک پہنچتے ہیں, بات یہاں پر ہے. یعنی جب ہم لوگ قدس کی بات کرتے ہیں, اس کو قبلہ اول خداوند عالم نے قرار دیا, ایک جگہ مقدس ہے جہاں پر بہت سارے متعدد انبیاء آتے رہے ہیں اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لیے خاص ایک تقدس رکھتا ہے, بالخصوص مسلمانوں کے لیے. وہاں پر جب کوئی آتا ہے اور آ کر ان کو گھروں سے نکال دیتا ہے اور گھروں سے نکال کر ایک قبضہ کر لیتا ہے, یہاں پر آ کر سمجھ نہیں آتا کہ انسان اس کو کس طرح سے, یہ مستضعفین ہے, یہ مظلومین ہے. یہاں پر ایک خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے اور بالکل اسی طرح سے بےعینی اسی کے اوپر تقریباً اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے, یعنی اس کا ایک مستاق قرار دیا جا سکتا ہے. چونکہ آیات تو جس طرح سے بحر لا یدرک عرہ, قرآن جو ہے وہ سمندر ہے کہ اس کی گہرائی کو تو ناپا نہیں جا سکتا. تو خداوند عالم قرآن میں سورہ حج کی 39 نمبر آیت میں فرماتا ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. خداوند عالم نے جہاد کا حکم یا جہاد کی اجازت ان کو دی ہے کہ جن کے ساتھ قتال کیا گیا اور وہ مظلوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور خداوند عالم ان کی نصرت پر قادر ہے. اگلی ہی آیت میں خداوند عالم جب ان کے ظلم کو بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ کون سا ظلم ہوا ان کے اوپر, پروردگار فرماتا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق کے. بھئی وہ خدا, وہ انسان, وہ مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے گھر ہیں وہاں پر, ان کی پراپرٹیز ہیں وہاں, ان کے بزنسز ہیں وہاں پر, وہ لوگ موجود ہیں ایک مقدس مقام پر موجود ہیں. باہر سے کوئی ایک شخص آتا ہے اور آ کر اپنا حق جتلاتے ہوئے ان کو نکال دیتا ہے, کہ جیسے ہم لوگ آج کل متعدد ٹی وی چینلز بھی اس کو دکھاتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی وجہ کے اسرائیلی وہاں پر گماشتے اور وہاں ان کی فوج جاتی ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کر کے وہاں پر یہودیوں کے لیے کالونیز وغیرہ بنائی جا رہی. صرف اس چیز پہ خداوند عالم کہتا ہے بغیر حق الا ان یقول ربنا اللہ, صرف اس بات پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے کہ ہمارا رب خدا ہے. دوسری ہی خداوند عالم آیت میں کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ کے, تتنزل علیہم الملائکہ, خداوند عالم ان پر ملائکہ کو نازل کرنا شروع کرتا ہے, ان کے لیے کوئی خوف نہیں چھوڑتا, ان کے لیے کوئی حزن نہیں چھوڑتا. ہم لوگوں نے دیکھا ایسا ہوا, قدس ہمارے لیے ایک وحدت کا مرکز, ایک وحدت کا آپ کہہ لیجئے تمام مسلمانوں کی یونٹی کا ایک مرکز ہے, کہ جس کے لیے تمام مسلمان جس مرضی مکتبہ فکر سے ہوں, جس مرضی وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے لیے جو نقطۂ وحدت ہے وہ قدس ہے. یعنی اگر شیعہ اس قدس کی حمایت کرتے ہوئے ان تمام ظلم پر آواز اٹھاتے ہیں تو یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں, بے عینی اسی طرح سے تمام باقی مکاتب اسلامیہ, یا پھر یہ کہا جائے ہر وہ انسان کے جو باہمیت اور باغیرت ہے اس کو مظلوموں کی حمایت.
ایسے ہی ہے بالکل, میں یہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. ایک انتہائی اچھا نقطہ ہے یہ کہ اس کو ہم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پررنگ کریں, چونکہ بعض اوقات یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ قدس کا جو مسئلہ ہے وہ ایران کا مسئلہ ہے, یا مثلا زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی بڑی بات کر دے گا تو کہیں گے شیعوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ جیسے آپ نے پروگرام میں اشارہ بھی کیا کہ علمبردار جو ہیں مسئلہ قدس کے, وہ جہاں بھی موجود ہیں ان کا جو لیڈ کر رہے ہیں وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن جب ہم اس مسئلے میں نگاہ کرتے ہیں جا کے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ایک مذہب سے فراتر ایک مسئلہ ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالی. جیسے
جی الحمدللہ القدس کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نماد وحدت بن کر سامنے آیا, اور اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ کس طرز عمل کی رہبریت تھی کہ جس نے اس مسئلے کو امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ پہ زندہ کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم گفتگو پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کے جو ہیں مظاہر موجود ہیں, پاکستان میں مذاہب اسلامی متفق ہیں اس مسئلے قدس پر. یعنی یہ القدس ان چند مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر امت مسلمہ اور مذاہب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, سارے ایک پیج پر ہیں.
قبلہ اول ہے سب
جی,
کے لیے
قبلہ اول ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ القدس کا مسئلہ جو ہے وہ ایک نماد وحدت بن گیا کہ سب جہاں پر سارے مذاہب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. بہت کم مسائل ایسے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہر مسئلے کو فرقہ واریت کا ہمارے درمیان جو سازش میں دھکیل دیا جاتا ہے. جیسے آج کل بھی آپ نے یوم علی میں بھی دیکھا ہوگا کیا جو ہے میڈیا نے کیا جو ہے وہ خراب کاری ہمارے سے کی ہے. لیکن کچھ ایک ایسا مسئلہ ہے الحمدللہ کہ جس کو کسی بھی وجہ سے فرقہ واریت کا رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ہر کوئی بھی فرقہ ہو, سارے ایک پیج پر اس مسئلے میں. اور الحمدللہ خدا نے نصرت کے ساتھ اس مسئلے میں جو علمبرداری ہے وہ تشیع کو دی ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال پاکستان میں, یہاں میں نام لینا چاہوں گا پی ایل ایف کا, فلسطین لیبریشن فاؤنڈیشن پاکستان, ان کے اسٹیج پر پاکستانی مذہبی تنظیمیں اور پاکستانی بڑی تنظیموں کے سب کے لیڈرز نے یہ ڈیمانڈ کی تھی پچھلے سال کے یوم القدس کو پاکستان کے اندر آفیشلی کیلنڈر کے اندر جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے. اور یہ ایک بہت بڑی اور اچھی ڈیمانڈ تھی الحمدللہ, یہ بھی ایک کہنا چاہیے تو ہماری کامیابی تھی یہ اس موقف کا بھی بلند ہونا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے امت مسلمیہ کے سٹیک ہولڈر, سارے مذاہب کے سٹیک ہولڈر وہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں. تو یہ امت مسلمیہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے. کون سے ملک ایسا ہے کہ جو اپنی ملت جو ہے ڈیمانڈ کر رہی ہے اپنی حکومت سے کہ آپ یوم القدس کو جو ہے وہ کیلنڈر کا حصہ.
جی ہاں بالکل, ناظرین کو بھی تاکید کریں گے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی. آج کے دنوں میں تو چونکہ کرونا کا مسئلہ ہے, بہرحال جو حکومت کی پالیسی ہوگی اسی کے مطابق یہ سلسلہ چلے گا. لیکن اس سے ہٹ کر بھی جی معذرت چاہوں گا چونکہ لائیو کال آ گیا بات کو. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
جی
السلام
علیکم
آگا
جی.
علیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بڑی معذرت چاہتی, پہلے بھی انٹرنیٹ کی انٹرپشن تھی, تو میں چاہ رہی تھی کہ ابراہیم زکزکی کے بیٹوں کے بارے میں بتائیں کہ یوم القدس کے حوالے سے انہوں نے شہادت پائی, کیا ان کا معاملہ تھا, کس کون سی جگہ تھی, اور پھر ان کا اپنا بھی ثابت قدم رہنا.
جی جی بالکل,
اس پہ اگر روشنی ڈال دیں.
جی جی,
اس کی اہمیت کے حوالے سے.
ہاں چونکہ ہم یہ پورا ہفتہ ہم نے خاص کیا ہوا ہے قدس کے حوالے سے, تو ایک ہمارا جو سیشن ہوگا وہ انہی جیسی شخصیات کے بارے میں ہوگا کہ جنہوں نے مسئلہ قدس کے اندر مقاومتی تحریکوں کو لیڈ کیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو مشکلات انہوں نے درپیش ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی ہماری اس کے اوپر. شیخ زکزکی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم ٹچ کریں گے, جو مختصر طور پہ اگر آپ کے ذہن میں ہے اگر کچھ تو.
جی ہاں, شیخ زکزکی ایک, ابراہیم زکزکی ایک وہ کہ جو پروردہ ہیں مکتب اہل بیت اور مکتب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جو اس دور کی شاگردی امام خمینی رکھتے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شاگردی میں شیخ
انقلاب سے متاثر ہو کے مکتب تشیع
وہاں پر پہنچتے ہیں, اور زاریہ میں کس طرح اپنے اخلاق کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو, یعنی
دو کروڑ سے زیادہ جو ہے افراد
کو قریب کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرتے ہیں, اور بہرحال اسی حق کی جنگ کے اندر اور اسی حق کی تگ و دو میں اور اسی ساتھ
حتیٰ جو ہے اتنی قربانیاں دیتے ہیں. جیسے کہ خاتون جو ہے وہ اشارہ کر رہی تھی کہ اسی قدس کی ریلیوں کے اندر ہی جو ہے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا,
چھ بیٹے
ان کے جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور اس شہادت نے, بچوں کی شہادت نے ان کو کمزور نہیں کیا. حتیٰ پھر جب ان کو
आखिरी दिनों में जब मुहासरा किया गया और फिर बीवी को भी गोलियां मारी गई, इनको भी उस वक्त भी दोनों मियां बीवी का जो है हौसला पस्पा नहीं हुआ, यानी एक अजीम शख्सियत है वाकई, इनके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगु होगी।
यानी अगर इन्हीं इन्हीं अफराद को देखा जाए, इन्हीं शख्सियात को देखा जाए और साथ पाकिस्तान की उन मिल्लत इस्लामिया को देखा जाए, उन तमाम अफराद को देखा जाए, बाग़ैरत और बाहमियत लोगों को देखा जाए, तो हम लोगों को पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अफराद दिखाई देते हैं कि जो अपना एक नुक्ता और एक महवर रखते हैं।
बिल्कुल,
उसकी सबसे बड़ी वजह जो चाहूँगा बयान करना, वो एक दुरुस्त लीडर है। चूँकि जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या मुख्तलिफ और उलूम के अंदर पढ़ते हैं और उस लीडर की या रहबरियत की तारीफ़ या सिफात के अंदर जिक्र करते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी अहम सिफत यह जिक्र करते हैं कि एक बेहतरीन रहबर वो होता है कि जो आइंदा की आने वाली तमाम मुश्किलात के लिए अपनी कौम को पहले से आगाह करता है, आगाह करने के बाद उनको तैयार, सिर्फ तैयार नहीं करता बल्कि तैयार होने का तरीका बताना शुरू करता है कि तुम्हें तैयार होना कैसे है। हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत में यह मिलता है, बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। रसूल खुदा मासूमीन अलैहिस्सलाम से आज तक ये जो नियाबत आम मासूम है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये इस नक्शे पर, इस दुनिया के नक्शे के ऊपर गुज़ाए सरतानिया है, एक ऐसा मर्ज है कैंसर के, जब तक ये धुलेगा नहीं ये पूरी दुनिया साफ नहीं होगी। और अच्छा, ये सरतान का मर्ज है भी उस मकाम पर के जो किबला अव्वल मुसलमान है, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी एक खास शख्स का घर हो, किसी एक खास शख्स की कोई नमाज हो, नहीं, इस्लाम की निशानी है, इस्लाम की अलामत है कि रसूल खुदा बहुत अरसा उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे कि बाद में खुदावंद ने ऐसा ही दिया कि आप काबा की तरफ।
और मेहर वहदत भी हम इसी एतबार से ही कह रहे हैं कि वाकई और कोई भी नुकता उठा लें आप जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा नुक्ता बीच में आ जाता है जहां पर तमाम जो है वो इकट्ठे नहीं हो पाते, कोई ना कोई ऐसा चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन कुद्स का एक ऐसा मसला है कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि जैसा कि आपकी ताबीर है कि बाग़ैरत हो, बसीरत रखता हो और फिर वो मसला कुद्स में आकर इख्तलाफ करे कि ये गलत हो रहा है, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है इस प्लेटफार्म पर एक हो सकती है, एक है भी और मज़ीद थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसी की तरफ मैं इशारा करने जा रहा था कि कोशिश ये होनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, मख़सूसन पाकिस्तान के अंदर भी, कि एक प्लेटफार्म से और एक यकजहती के साथ अगर पूरी उम्मत पाकिस्तान जो है वो मसला कुद्स के लिए निकलती है तो कितना यानी प्रेशर पड़ सकता है दुश्मन के ऊपर भी, और इस मसले में मज़ीद कितना निखार आ सकता है। चूँकि माज़ा चाहूँगा मैं एक ये कोरोना की हालत की वजह से जैसे आज कर रहा था कि ये तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ही होगा कि रैली इस दफ़ा निकलनी है नहीं निकलनी, लेकिन ये खुली तौर पर बात हो रही है कि कभी भी मौका मिले और नॉर्मल हालात हों तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा की कि इस दुश्मन मुश्तरक को मद्देनजर रखकर जो है अपने दाखली इख्तलाफों को भुलाकर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए।
जी माशाल्लाह से कहना चाहिए कि मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान तो पहले ही से अपने जो है वो इख्तलाफात को भूल चुकी थी और अलकुस के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि मिल्लत तशय्यो के हवाले से भी जो मुश्किलात मौजूद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ दिलसोज अफराद, हमदर्द अफराद और बसीर अफराद की कोशिश, अनथक कोशिशों के नतीजे में हम कामयाब हुए कि हमने पिछले साल पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों में जो रैलियां निकली हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर निकली है, सारी मजहबी मिल्ली तंजीमें मिल्लत तशय्यो की एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर मौजूद थी तहरीक आज़ादी अल कुद्स के नाम से, तो ये छोटी कामयाबी नहीं थी। और आप ये देखें कि खुदा किस तरह नसर नाजिल करता है अपनी मुस्तज़फीन पर। देखें अल कुद्स का मसला मिल्लत तशय्यो ने इसलिए नहीं उठाया था कि हमारा वहदत हो जाए उसके जरिए, लेकिन खुदा कितनी बरकत डाल देता है इंसान मोमिन के अमल में अगर खुलूस से अंजाम दे। इसी नुक्ते पर जो है वो उम्मत मुस्लिमा भी मुत्तहिद हो रही है और इसी नुक्ते पर जो है वो उम्मत तशय्यो भी, मिल्लत तशय्यो भी मुत्तहिद हो रही है। तो ये
जाहिर बात है शऊर आता है, यानी वो तासीर वाली जो बात हो रही थी कि बाज़ औक़ात ये सवाल होता है, पिछले प्रोग्राम में भी ये सवाल हुआ कि हम अगर कदम उठाते हैं तो हमारे तो इतनी रसाई नहीं है, हम तो आम बंदे हैं, तो क्या तासीर होगी उसकी, बाज़ का शुबा उठाते हैं।
हमारे पास जो आम और ख़ास, यानी हम लोग जब कहते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं मुलब्बस नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं किसी एक बहुत अहम पोस्ट पर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आम और ख़ास का मेयार जो रहबर देते हैं उसको मैं एक वाक्य से बयान करता हूँ कि जो खुद रहबर ने अपनी किताब के अंदर यानी तकरीर के अंदर के जो बाद में किताब बनी उसमें ज़िक्र किया। कहते हैं कि रहबर ख़ुद से बयान फरमा रहे हैं कि एक शख्स के जो एक ट्रक ड्राइवर है तो वो एक रास्ते से गुजर रहा है तो रास्ते में देखता है कि एक और शख्स है कि जो कहीं जाने के लिए उससे मदद मांग रहा है, वो अपने ट्रक को रोकता है, उसको सवार कर देता है। जब वो उसके साथ ट्रक पर सवार होता है, रेडियो चल रहा है, अब ये इनकलाब के बाद की बात है। कहते हैं जब इनकलाब के बाद रेडियो चल रहा और मैं उसके साथ ट्रक में बैठा हुआ तो इमाम खुमैनी का नाम लेता है, वो जो ट्रक ड्राइवर है वो 3 दफ़ा दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जो शख्स है उस ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि तुम ये क्यों ऐसे क्यों करते हो कि जब मासूम का नाम आता है तो 1 दफ़ा दुरूद पढ़ते हो, जब इमाम खुमैनी का नाम आता है तो 3 दफ़ा दुरूद पढ़ते हो, इसकी क्या वजह है? तो रहबर अपनी तकरीर में फरमा रहे थे, कहते हैं कि उस ट्रक ड्राइवर ने आगे से जवाब दिया कि चूंकि मुझे मालूम है कि इस वक्त इस्लाम का दुश्मन खुमैनी पर दरूद भेजने से तकलीफ महसूस करता है, इसलिए मैं 3 दफ़ा दरूद भेज के उसको ज्यादा तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ। रहबर कहते हैं कि आम और खास का मेयार हमारे पास पढ़ा लिखा होना नहीं है, किसी एक खास पोस्ट पर होना नहीं है, बल्कि अपने हर अमल के पीछे कोई एक सबब रखना है। मैं जब कोई एक अमल अंजाम देता हूँ उसके पीछे अगर मेरे पास कोई इल्लत मौजूद है और वो इल्लत ऐन उस शरीयत के मुताबिक है कि जो शरीयत इस्लामी और खुदावंद आलम की खुशनुदी के मुताबिक है, तो इसका मतलब है मैं एक खास इंसान। हत्ता मैं अगर सिर्फ बाहर निकलता हूँ अपनी माश के लिए और खुदावंद आलम से दुआ करते हुए निकलता हूँ कि परवरदिगार मुझे इस मेहनत के नतीजे में माश अता कर ताकि जो तूने नफका मेरे पर वाजिब किया है मेरी औलाद का उसको मैं पूरा कर सकूँ, ये खास इंसान चूंकि अपने पीछे इल्लत रखता है। इसी तरह से जितने भी अफराद हैं, जितने भी लोग हैं, अगर एक इस नीयत और इस इल्लत के साथ बाहर निकलते हैं कि हम लोगों को खुदावंद आलम ने मज़लूम की हिमायत कहने का करने का कहा है, हमें हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मज़लूम की हिमायत करने का कहा है, अब ये आम इंसान नहीं रहा। दूसरी तरफ यानी मेरा तो ये एतकाद है कि इस कायनात में कोई शिया भी आम नहीं है, सब शिया खास हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि ये इस वक्त के अली का इंतजार कर रहे हैं, जो मुंतजर है वो कभी भी आम नहीं हो सकता क्योंकि उसके हर अमल के पीछे किल्लत है, इस वजह से खास है।
जी जी बिल्कुल ऐसे।
इस वाक्य का जो आगा साहब ने सुना है उसकी जो हुसन है वो इस बात में छुपा हुआ है कि खास और आम का जो मयार है, और जो दूसरा शख्स था जिसका जो ट्रक ड्राइवर था, दूसरा शख्स जो था वो उस इलाके का इमाम जुमा था। यानी आप ये देखें ईरान के अंदर जो है इमाम जुमा को एक खास हैसियत हासिल होती है, हमारी तरह इमाम जुमा नहीं होता, तो एक इमाम जुमा जो होता है वो गवर्नर के बराबर होता है उस इलाके के, तो वो ज़ाहिरी तौर से खास था। लेकिन रहबर ये फरमा रहे हैं कि उसकी बसीरत ने ट्रक ड्राइवर को खास बना दिया था और उसको आवाम में शामिल कर दिया।
बिल्कुल ऐसा ही है, बात बहुत अच्छी है। आम और खास की एक तो उर्फी आप कह लें कि इस्तिलाह है, लेकिन हकीकी इस्तिलाह यही है कि मुमकिन है कि एक पढ़ा लिखा शख्स चाहे वो दीनी मदरसे का हो या यूनिवर्सिटी का हो, मुआशरे में जो है वो इंटेलेक्चुअल मशहूर हो, लेकिन जो है एक आम ट्रक ड्राइवर भी जो
अमल
है
के पीछे इल्लत ना रखता
हो। हाँ बिल्कुल,
यानी ये बड़ा अहम है कि अपने हर अमल और हर फेल के पीछे एक सबब रखता हो और वो सबब भी दुरुस्त सबब रखता हो, ना कि कोई एक आम सबब रखता हो।
हाँ जी हाँ बिल्कुल। अब साहब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत के हवाले से जो पॉलिसियाँ रही हैं, जैसे इसराइल वजूद में आया उस वक्त भी पाकिस्तान की एक हुकूमत ने पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, फिर जितनी भी वो तसलसल चलती रही तहरीक उसके अंदर भी पाकिस्तान का एक रोल रहा, और फिर एक जो ये मनहूस एक डील आई है जिसको सदी की डील या द डील द सेंचुरी कहा जाता है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने एक मौकिफ इख्तियार किया, इस पर ज़रा मुख्तसर।
जी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान अक्सरन मजमूई तौर से मिल्लत पाकिस्तान मिल्लत इस्लामी पाकिस्तान की तर्जुमान रही है हकीकी तौर से आलमी मसाइल के ऊपर, अलबत्त बाज़ जगह हमारे तहफ़ुज़ात हैं, मुश्किलात रही हैं, लेकिन मजमूई तौर से मिल्लत हुकूमत पाकिस्तान ने मिल्लत इस्लामी पाकिस्तान का सही तरह मुनासिब साथ दिया है, अलबत्त बाज़ जगह तहफ़ुज़ात हैं और वो रहेंगे। इसराइल के वजूद पर हुकूमत पाकिस्तान का शुरू से जो है वो एक स्टैंड है, और वो ये है कि हम इसराइल को कबूल नहीं करेंगे, और अभी तक जो है वो स्टैंड जो है वो बाकी है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट हैं वो उन महदूद पासपोर्ट्स में से हैं पूरी दुनिया में कि जिसमें लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट के साथ आप इसराइल में सफर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत इम्तियाज की बात है, ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी हुकूमत ने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ हो ये बहुत कम ममालिक में ऐसा है, और बहुत बहुत कम ममालिक की जरूरत हुई है इस हवाले से। दूसरी बात है, हम आलमी मसाइल में देखते हैं कश्मीर के मसले में जो है पाकिस्तान ने हमेशा से एक जो है ना ह्यूमन स्टैंस लिया है और आइडियल स्टैंस लिया है, और हमें उस हवाले से भी जो है वो मुस्तज़फ़ीन का साथ देना चाहिए। और उसके हवाले से आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी चैलेंजेस आए पिछले दिनों में, इसराइल के हवाले से कुछ लोगों ने अपनी पॉलिसियां नरम की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की आवाज़ बनकर और उसकी तर्जुमानी की, और इस हवाले से वो किसी भी जो है वो मुश्किलात और तशवीश का शिकार नहीं हो। उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी कि हम कोई डील ऑफ सेंचुरी को नहीं मानते, किसी भी डिक्टेटरशिप को फलस्तीन के हवाले से कम अज़ कम हम नहीं मानेंगे, हम फलस्तीन का वही हल मानते हैं जो टू स्टेट रेजोल्यूशन है, जो टू स्टेट जो सोल्यूशन है फलस्तीन का, हम उसी को सेकंड करते हैं। अभी भी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जब ट्रंप की तरफ से जो है वो अभी डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान हुआ था, तो उसी के कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसे रिजेक्ट करता है और पाकिस्तान वही टू स्टेट सोल्यूशन को, यानी फलस्तीन एक सेपरेट स्टेट बनकर जो है नक्शे पर उभरे पूरी तरह, तो अभी तक उसी जो है ना उस स्टांस पर हम काम है, बल्कि हम देख रहे हैं खत्ते के अंदर बड़े बड़े जो है वो जल्लाद और जो मुमलिकतें हैं वो अपने स्टांस से मौकिफ से पीछे हट रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिल्लत को और पाकिस्तान की हुकूमत को ये इम्तियाज हासिल है कि इसराइल के मौके पर मौकिफ पर कम अज कम जो है माजी में भी कुछ मजमूम कोशिशें होती रही हैं पाकिस्तान और इसराइल के रवाबित के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत पाकिस्तान ने इतना अच्छा और बेदार किरदार इसमें अदा किया है कि उन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो
नाकाम कर दिया,
नाकाम किया जिनकी साजिशें मजमूम थी।
बिल्कुल ऐसे ही है, इस हुकूमत के अंदर ही बाज आवाजें उठनी शुरू हो गई थी
जी जी,
जिसमें वो बाज दलाइल दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर भी, कोशिश की उन्होंने कि ये दलाइल
मकाले लिखे
जा रहे थे कि इसराइल के साथ रवाबित कायम करने में कोई हर्ज नहीं है और इस तरीके से, लेकिन बहरहाल चूंकि
अलबत्ता ये बात वाजे हो जाए और कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान ऑफिशियली अपना जो है वो मौकफ इसराइल के हवाले से नरम करता है, तो उसी वक्त हम जमान वो कश्मीर का अपना जो स्टांस है उसको खो देगा।
हाँ, बिल्कुल
खो देगा। क्यों? क्योंकि
एक सदा एक ही है,
एक सदा है, एक मयार पर आप फलस्तीन की भी हिमायत कर रहे हैं, उसी मयार पर इंसानी मयार पर अगर आप इसराइल के हवाले से गासिब इसराइल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जरा सा भी अपना मौकफ जो है वो ढीला करती है तो उसे कश्मीर पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत हुकूमत पाकिस्तान और मिल्लत पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक एक पेज पर है और हमारे लिए बाइस फख्र।
बिल्कुल आप और नाज़रीन को ताकीद भी करेंगे इस बात के ऊपर कि मिल्लत पाकिस्तान को बेदार रहना ज़रूरी
है,
क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल नफूज करने की कोशिश कर रहा है, आदि साजी जिसे कहते हैं, नॉर्मल जो है वो
तालुकात को नॉर्मल
करना है, अफराद को ला रहा है।
आप देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज में तो हालात नॉर्मल हो चुके हैं, अभी ये तो कोरोना आ गया, वरना जो फेस्टिवल्स होते हैं सालाना वहाँ पर इसराइल को बगैर इस साल ऑफिशियली इजाजत मिल गई थी शिरकत करने की। तो ये अलकुस की रैलियां हैं, ये अलकुस की सदा है कि अगर मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान इसको जितनी जोर से उठाएगी उतनी जोर से वो सुरखुरू होगी खुदा के सामने, वरना उसे इस महाज पर भी हो सकता है कि पीछे हटना।
बिल्कुल बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दुआ है कि खुदावंद मुताल पाकिस्तानी मिल्लत को जो है वो कामयाब करे, कि इसी तरीके से डटे रहें, बल्कि इसमें मजीद बेहतरी जो है वो लेकर आए और इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं आकर। बहरहाल एक और मसला जो काबिले बहस है वो है यही पाकिस्तान के अंदर मसला कुद्स का और विलायत फ़कीह के हवाले से इनका किरदार क्या रहा है, उसके हवाले से गुफ्तगू आप दोनों में से जो भी।
देखिए विलायत फ़कीह के एतबार से, देखिए विलायत फ़कीह को हमेशा हमारे लोग जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं या मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जानबूझकर, और वो ये हमेशा कहते हैं कि कोई फ़िरका वाराना चीज़ है या इन्होंने कोई अपनी दुकान बना ली अलग से, ऐसी बात नहीं है। इसी अलकुस के मसले में विलायत फ़कीह का चेहरा पूरी तरह हमारे सामने उभर कर सामने आया। हर शख्स अपने मजहब में रहते हुए, यानी ये कोई मसला नहीं अगर मैं विलायत फ़कीह का कायल हो गया तो मुझे अपना मजहब तब्दील करना पड़ेगा या मुझे अपना अकीदा तब्दील करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, इमाम खुमैनी ने रहबर मिल्लत इस्लामिया होने के नाते एक आवाज़ उठाई और उम्मत मुस्लिमा ने बगैर किसी फ़िरके के बगैर किसी रंग और नस्ल के उस पर लब्बैक कहा। आज दुनिया में जहाँ भी रैलियाँ निकल रही हैं वो सब इस बात पर मुतरफ हैं कि इमाम खुमैनी की सदा पर निकल रही है। ये विलायत फ़कीह का रोल होता है और यही वो रोल है जो हमारे आइम्मा मासूमीन ने तारीख में अदा किया है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा इमाम को जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपने आगे आगे लीडरशिप शो की है। इमाम खुमैनी ने जो लीडरशिप शो की, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मिल रहे थे, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं हर मजहब से बंदा आ रहा है, उस बात पे लबैक कर रहा है। तो यही वो विलायत फकीह कॉन्सेप्ट है कि जो इमाम खुमैनी ने हमें दिया है कि हम अपने उसूलों पर पायबंद रहते हुए, अपने मजहब को फॉलो करते हुए, अपने अपने फिकी मसाइल को फॉलो करते हुए, अपने अकीदों को मलूज खातिर रखते हुए हम एक रहबर के छतरी के नीचे जमा हो सकते हैं। और यही अलकुस नुमाद है कि अगर उम्मत इस्लामिया बगैर किसी फिरकों के इफ्तराक के विलायत फिकी के पीछे चलेगी तो उसे कामयाबी नसीब होगी। अलकुस ने हमारे लिए साबित कर दिया। और अगर उम्मत इस्लामिया पाकिस्तान चाहती है कि वो अपने मनाजिल तरक्की तय करे, उसे इस हवाले से संजीदा होकर सोचना पड़ा।
बिल्कुल ऐसा ही है। आप सब बिल्कुल टाइम खत्म है, आखिरी जुमलात आपसे।
जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से मौलाना ने अभी जिक्र भी किया, सारा हकीकत इसी तरह से है जिस तरह पहले भी बयान किया कि हमेशा रहबर वो होता है, लीडर वो होता है कि जो इंसान को आने वाली तमाम मुश्किलात से आगाह करता चला जाए, वो होता है कि जो अपनी उम्मत को, जो इंसान को जो उसकी विलायत में आते हैं उसको बाकायदा मुतनब्बेह करता चला जाए कि तुम्हें उस तरह आमादगी भी कैसे अंजाम देनी है ताकि तुम अपने हदफ तक पहुँच सको। और जहाँ तक रहबर मौज़म की बात या फिर खुद नज़रिए विलायत फ़कीह की बात है कि जो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल नुमाया है, सबके सामने मालूम है कि इंसान की फितरत भी इस चीज़ को कहती है कि जब उसने किसी को रहबर मानना है या फिर किसी की रहबरीत की बात करनी है तो वो कोई ऐसा होना चाहिए कि जो बाबसीरत हो और जो फ़कीह हो। विलायत फ़कीह से मुराद यानी एक फ़कीह की हुकूमत है। रहबत कुबरा में एक फ़कीह की हुकूमत बेहतरीन निज़ाम इस्लाम है कि जो इस वक्त इंसान को खुदावंद आलम के दुश्मन से बचा सकता है। और इसका ये तो चले, हमारे पास तो बाकायदा नसूस के ज़रिए से यानी कुरान और हुज्जत और अकल और नसूस सुन्नत वगैरह रिवायात के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात भी हुई और इसके ऊपर इस्तदलाल भी हुआ, बराहीम कायम हुए, किताबें लिखी गई और इसका इस बात और तमाम चीज़ें मौजूद हैं और बाकायदा एक निज़ाम की शक्ल में। लेकिन हम लोग इन तमाम किताबी बातों से निकल कर अगर आज मौजूदा हालात के ऊपर भी देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बेहतरीन निज़ाम मौजूद है कि जिसने इंसान की तरक्की के लिए असबाब मुहैया किए हैं तो वो यही निज़ाम है। दूसरा, अगर हम लोग सिर्फ इसको किताबी बातों से निकाल कर प्रैक्टिकली देखने के बाद इसकी तदबीक इस दुनिया पे कर भी लें तो सिर्फ हम नहीं हैं कि जो मोतरफ हैं इसके, बल्कि जामे अजहर में मौजूद वो तमाम उलमा, वो तमाम अफराद के जो इस निज़ाम को करीब से देखते हैं और इसके अलावा और बहुत से ऐसे अफराद मुतासर हुए, हमास है, जिहाद इस्लामी है, जबह शाबिया है, ये तमाम जो मुकावमतें हैं इस वक्त जो महवर है उसका, जो मरकज है उसका, वो यही निज़ाम है, विलायत फकीह का निज़ाम है। पर यकीनन इसी तरह से है कि जहाँ पर तमाम लोग मोतरफ हैं, तमाम उकलाए आलम वो मोतरफ हैं उस निज़ाम के और सिस्टम के, और हमने उसको प्रैक्टिकली उसकी तदबीक होते भी देखा कि अगर इस कजिए को किसी ने जिंदा रखा, अगर हरम का किसी ने जाकर दिफा किया, अगर जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम का दिफा सूरिया में किसी ने किया है तो वो इसी निज़ाम ने किया है, इसी विलायत फकीह के निज़ाम ने किया है। आकल इंसान वो होता है कि जब इन तमाम हवादिस को होते हुए देख लेता है उसके बाद अपने आप की निजात के लिए उसी कश्ती में सवार हो जाता है, ना कि उसी कश्ती से निकलकर खुद को गर्क करता है।
ऐसे ऐसे।
तो यकीनन इंसान को इस चीज़ पर
बिल्कुल बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ आकर इशारा हो गया,
रह गया जो जरूरी समझता हूँ कि लोगों के जहन में खदशा न रहे और ये खदशा पैदा किया जाता है। देखिये, विलायत फकीह को मानने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क से वफादारी तब्दील कर रहे हैं। अभी अलकुस के मसले की हम मिसाल ले लें, सुन्नी शिया रोडों पर निकले हुए इमाम खुमैनी के फरमान पे, तो क्या वो ईरानी हो गए? वो पाकिस्तानी रहते हुए, पाकिस्तानी तशख्खुस बरकरार करते हुए वो उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब इमाम खुमैनी के कहने पे उठा रहे हैं, तो अब विलायत फकीह का मोतकिद होने से मसला ये नहीं साबित हो जाता कि मैंने अपनी मुल्क से वफादारी तब्दील कर दी। मिल्लत तशय्यु पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान में रहने वाली मिल्लतों से सबसे ज्यादा वफादार है अपने मुल्क से, जैसे हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा है।
सबसे ज्यादा
और यही विलायत फकीह हमें दर्श देता है कि अपने मुल्क से वफादार रहो, और वो मुल्क की तरक्की का भी बायस रहता है वो नजरिया, और उम्मत इस्लामिया की नजरिया भी बायस रहता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यानी बहुत अच्छे नुकात की तरफ इशारा हुआ कि चूंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, इसको खुलासा भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन ने दिक्कत से इन मतालिब को सुना होगा और विलायत फकीह के हवाले से जो किरदार बयान हुआ मसला कुद्स में हो या किसी और मसले में, उसको भी दिक्कत की होगी आपने हतमन। बहुत सारे अहम नुकात होते हैं कि जिसको आप हतमन जो है वो तअम्मुल करेंगे, चूँकि इस तरीके की जो आप कह लें इल्मी नशिस्तें हैं कुद्स के ऊपर, इस तरीके से तफसील से बयान करना और मुख्तलिफ उलमा का आकर मुख्तलिफ जावियों से मसला कुद्स के ऊपर गुफ्तगू करना, ये नूर विलाया में पहली दफ़ा हुआ है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे और मुख्तलिफ जो जाविये बाकी रह गए मसला कुद्स के ऊपर उस पर गुफ्तगू रहेगी। कल फिर आपकी खिदमत में इसी मसला कुद्स के उनवान से हाजिर होंगे नई शख्सियात के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।